السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی کہانیوں کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی نمبر 13، ایک شخص جس نے نصیحت چاہی۔ ایک مرد بیابانی مدینہ آیا اور رسول اکرم کی خدمت میں درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے کچھ پندوں نصیحت کیجیے۔ آپ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غصہ مت کیا کرو۔ اس جملے کے علاوہ رسول خدا نے اس شخص سے کچھ اور نہ کہا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے قبیلے کی طرف واپس چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ اس کی عدم موجودگی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے کہ اس کی قوم کے نوجوانوں نے دوسرے قبیلے کا کچھ مال جبرن لوٹ لیا تھا، جس کے جواب میں دوسرے قبیلے کے لوگوں نے بھی اس کے قبیلے کا بہت سارا مال لوٹ لیا، اور باہمی لوٹ مار کا یہ سلسلہ اب اس وقت ایسی نازک منزل پر پہنچ گیا ہے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان گمان لڑائی اور قتل و غارت گری کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ شخص شدت غیظ و غضب کی وجہ سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی اسلحہ زیب تن کیا اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دے سکے۔ اسی اثنا میں اسے خیال آیا کہ وہ ابھی مدینہ گیا تھا اور اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کا مطالبہ کیا تھا، تو آ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھا کرو۔ پھر وہ غور کرنے لگا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے میں لڑنے مرنے اور قتل و خون کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہوں، آخر میں اس قدر غضبناک کیوں ہو گیا ہوں۔ ان تمام سوالوں کے بعد اس نے اپنے طور پر یہ احساس کیا کہ یہی وہ مناسب موقع ہے جب ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر جملے کی پیروی کرنی چاہیے، اور اپنے قبیلے والوں کی صف سے باہر نکلا اور دوسرے قبیلے کے سردار کو آواز دی، اور اس کے قریب آتے ہی اس نے پوچھا، آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں؟ اگر اس لڑائی کا مقصد اس مال کی تلافی ہے جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں نے بے وقوفی کی بنیاد پر تمہارے قبیلے کے لوگوں سے زبردستی چھین لیا ہے، تو آؤ میں تمہارے اس مال کی تلافی اپنے ذاتی مال سے کیے دیتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ جب دوسرے قبیلے کے لوگوں نے اس شخص کی عاقلانہ گفتگو سنی تو اس کی غیرت اور مردانگی جاگ اٹھی اور کہنے لگے، ہم لوگ تجھ سے کس طرح بھی کم نہیں ہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں قبیلے کے لوگ خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ کہانی نمبر 14، ایک عیسائی اور علی علیہ السلام کی زرہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ان کی زرہ کوفے میں گم ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ زرہ ایک عیسائی کے پاس دکھائی پڑی۔ علی علیہ السلام اس عیسائی کو لے کر دربار قاضی پہنچے اور اس کے خلاف اپنا دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ زرہ میری ملکیت ہے، اسے نہ میں نے کسی کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور نہ ہی کسی کو بطور تحفہ پیش کیا ہے، اور ایک عرصے کے بعد میری یہ زرہ اس شخص کے پاس برآمد ہو رہی ہے۔ قاضی نے عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زیرہ کے سلسلے میں خلیفہ نے اپنا دعویٰ دائر کر دیا، اب اپنی صفائی میں تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یہ زیرہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں خلیفہ کو جھوٹا بھی نہیں کہتا، ہو سکتا ہے انہیں ان کی شناخت میں غلطی ہو گئی ہو۔ قاضی نے علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ مدعی ہیں اور یہ شخص منکر ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش کرے۔ علی علیہ السلام مسکراتے ہوئے بولے، قاضی ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے گواہ پیش کرنا چاہیے، لیکن اب اس اتفاق کو کیا کہا جائے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے؟ گواہ کی ناموجودگی میں قاضی نے اس عیسائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ قاضی کا حکم سنتے ہی اس عیسائی نے زیرہ اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس عیسائی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ زیرہ کس کی ہے، چنانچہ چند قدم چلنے کے بعد اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ پھر لوٹ آیا اور کہنے لگا، یہ طرز حکومت اور لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا انداز عام انسانی زندگی کی سلوک جیسا ہی نہیں معلوم ہوتا، اور یہ طرز حکومت انبیاء کے طرز حکومت جیسا ہے۔ اس کے فوراً بعد اس شخص نے یہ اقرار کر لیا کہ دراصل یہ زرہ علی علیہ السلام کی ہے۔ تھوڑے دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ عیسائی مسلمان ہو گیا اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ جنگ نہروان میں اس نے پرچم علی علیہ السلام کے سائے میں جنگ بھی کی۔ کہانی نمبر 15، امام صادق علیہ السلام اور صوفیہ کا ایک گروہ۔ سفیان توری مدینے کا رہنے والا تھا۔ ایک دن وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ امام ایک عمدہ قسم کا سفید لباس پہنے ہوئے ہیں جو انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے امام صادق علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، یہ لباس آپ کے لائق نہیں ہے، آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ بات قطعی مناسب نہیں ہے کہ آپ دنیاوی آرائش سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیں۔ آپ جیسے لوگوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ زہدہ و تقویٰ اختیار کریں، آپ نے آپ کو دنیاوی آلودگیوں سے دور رکھیں گے، یعنی آپ جیسے متقیوں پرہیزگار کو اچھے لباس اور عمدہ غذا جیسے دنیاوی جھمیلے سے قطعی دور رہنا چاہیے۔ سفیان توری کی گفتگو کے بعد امام نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو تیرے لیے دنیا و آخرت میں بڑی مفید ثابت ہوگی، اور اگر تیرا مقصد اس سلسلے میں اسلامی احکام سے معلومات فراہم کرنا ہے تو بھی میری بات تیرے لیے انتہائی مفید اور معلوماتی ہوگی، لیکن اگر تیرا مقصد مذہب اسلام میں انحراف پیدا کرنا ہے اور ایک بدعت کے ذریعے سادہ لوہ مسلمانوں کو گمراہی کا شکار بنانا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ براہ روی اور انحراف ایجاد کرنے والوں کے لیے میری بات بے سود ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہو سکے گا۔ ممکن ہے کہ تیرے ذہن میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اصحاب اور دوستوں کی سادہ اور فقرانہ زندگی کا خیال پیدا ہو رہا ہو، اور تو نے یہ سمجھ لیا ہو کہ فقیرانہ زندگی بسر کرنا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک امر واجب قرار دیا جا چکا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وفادار ساتھی ایسے فقیرانہ اور پریشان کن حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے جب چاروں طرف فقر و فاقہ اور سختی و تنگ دستی کا دورہ تھا، اور لوگ اس بنیادی چیزوں سے محروم تھے جو عام آدمی کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے باوفا اصحاب کی زندگی اس دور کے عام حالات سے مربوط تھی، لیکن ایک ایسے دور میں جب ہر طرح کے وسائل زندگی فراہم ہوں اور الہی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے مواقع موجود ہوں، تو پروردگار کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مستحق خالق کائنات کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ ان نعمتوں پر فاسقوں اور بدکار لوگوں سے کہیں زیادہ حق اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ہے۔ ان الہی نعمتوں کا حق کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کہیں زیادہ ہے۔ تو نے آخر کس چیز کو میرے لیے عیب شمار کیا؟ خدا کی قسم، جس طرح تو نے یہ دیکھ رکھا ہے کہ میں پروردگار کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد سے میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے اپنے مال سے دوسروں کو حقوق کی خدمت میں نہ پہنچا دیے ہوں۔ ہر صبح و شام میں اس فکر میں لگا رہتا ہوں کہ میرے مال میں جس کا بھی حق ہے اسے پابندی وقت کے ساتھ اس تک پہنچا دوں۔ سفیان امام کے منطقی دلائل کا جواب نہ دے سکا اور سر جھکا کر اس جگہ سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں سے، ہم مسلک ساتھیوں سے ملاقات کی اور سارا ماجرا ان لوگوں سے کہہ سنایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر امام صادق علیہ السلام سے اس موضوع پر بحث و مباحثہ کریں گے۔ آخرکار سفیان توری اور اس کے تمام ساتھی ایک گروہ کی شکل میں امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، میرا دوست اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے مناسب دلائل نہیں پیش کر سکا، چنانچہ اب ہم لوگ روشن دلائل کے ذریعے آپ کو لاجواب کرنے آئے ہیں۔ امام نے پوچھا، کہو تمہارے دلائل کیا ہیں جن کی روشنی میں تم لوگ مجھے لاجواب کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری دلیل قرآنی آیات پر مشتمل ہے۔ امام نے فوراً ہی جواب دیا، قرآن مجید سے بہتر اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ پس تم لوگ اس بیان کرو، میں تمہاری دلیلوں کو سننے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، ہم اپنے دعوے کو دلیل اور اپنے مسلک کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی دو آیتیں پیش کرتے ہیں اور ہماری بات کی وضاحت کے لیے بس یہ دو آیات قرآنی کافی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ مالک کے کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب کی ستائش اس انداز میں کی ہے، اس کے باوجود کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی اور وہ تنگ دستی اور غربت میں تھے، دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرتے تھے اور ان کی ضرورت کو دور کرتے تھے۔ جو لوگ بخل اور کنجوسی کے وصف سے محفوظ ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہوتا ہے، یا باوجود یہ کہ وہ غذا کی خواہش اور احتیاج رکھتے تھے، اس حالت میں بھی وہ غذا کو فقیر، یتیم اور اسیر کو دیتے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ بات ختم ہوئی، اہل مجلس میں سے ایک شخص نے ان لوگوں کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا، بے ساختہ بول پڑا، تمہاری اب تک کی باتوں سے جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ تم لوگوں کو اپنی بات پر بھی پورا عقیدہ اور بھروسہ نہیں ہے۔ دراصل ان دلائل کے ذریعے تمہاری خواہش یہ ہے کہ لوگ اپنے مال و دولت اور اپنی ملکیت میں کوئی دلچسپی نہ لیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ تم جیسے مسکین اور فقیر صورت لوگوں کو دے دیا کریں، اور تم لوگ ان کے مال سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس کے علاوہ عملی طور پر آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا کہ تم لوگوں نے عمدہ غذا کے استعمال سے پرہیز کیا ہو۔ تمہاری اس تبلیغ کا مقصد واضح ہے کہ تم دوسرے مسلمانوں کو عمدہ غذا سے دور رکھنا چاہتے ہو۔ امام علیہ السلام نے اہل مجلس سے ارشاد فرمایا، تم لوگ جلد بازی میں اس قسم کی باتیں مت کرو، کیونکہ ایسی باتیں بے سود ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے گروہ صوفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم لوگ قرآن مجید سے استدلال تو کرتے ہو، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ قرآن مجید میں محکم و متشابہ اور ناسخ و منسوخ کے درمیان فرق کر سکتے ہو یا نہیں؟ امت اسلامیہ میں زیادہ تر لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں کہ صحیح اطلاعات حاصل کیے بغیر وہ اللہ کے اس مقدس کتاب سے متمسک ہو گئے۔ صوفیہ نے جواب دیا، اس سلسلے میں ہمیں کچھ معلومات ضرور ہیں، مگر پوری طرح سے ان چیزوں کا علم ہی ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، دیگر افراد کی طرح تم لوگوں کی بدقسمتی بھی یہی ہے کہ آیات قرآنی کی طرح احادیث پیغمبر بھی ہیں۔ حدیث اور قرآن سے استدلال کرتے وقت ان دونوں چیزوں سے متعلق جملہ علوم اور پوری دسترس رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد کرتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے جن قرآنی آیات کو اپنے مسلک کی حقانیت اور اپنے موجودہ دعوے کے ثبوت میں پیش کیا ہے، اس کی روشنی میں اللہ کی نعمتوں کے استعمال کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ان آیات کا تعلق انکساری، بخشش اور قربانی سے ہے۔ ان آیتوں میں قرآن مجید ان لوگوں کی مدح کرتا ہے جنہوں نے ایک مخصوص وقت میں دوسروں کو اپنی ذات پر مقدم شمار کیا اور انہیں ترجیح دیتے ہوئے اپنے حلال مال کو خود استعمال کرنے کے بجائے دوسروں کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن اگر انہوں نے اپنے مال نہ دیا ہوتا تو بھی وہ گناہگار قرار دیے جاتے۔ کیونکہ پروردگار نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ایسا ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک کائنات نے ایسا کرنے سے روکا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے احسان اور مہربانی کا حکم کی روشنی میں اپنی ذات پر تکلیفیں برداشت کر لیں اور اپنا مال دوسروں کے حوالے کر دیا، جس کا بدلہ پروردگار انہیں یقیناً عطا کرے گا۔ بس ان آیات اور تمہاری دعوے کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ تم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہو جو اپنے مال اور اللہ کے عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور قرآن مجید تمہیں ایسا کرنے کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ امام صادق علیہ السلام نے ان صوفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا، اس دن ان لوگوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی سخاوت اور بخشش کا مظاہرہ ضرور کیا، لیکن بعد میں خداوند عالم کی طرف سے اس سلسلے میں کامل اور جامعہ حکم آ پہنچا، جس میں خداوند عالم نے اس کام کی حدود معین کر دی، اور چونکہ اللہ کا یہ حکم بعد میں آیا، اس لیے یہ حکم ان لوگوں کے لیے عمل کو منسوخ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ اصحاب رسول کے اس عمل کی خداوند عالم نے مومنین کے حالات کی اصلاح کے لیے اپنی رحمت خاص کے ذریعے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو تکلیف میں رکھ کر اپنی پونجی دوسرے کے حوالے کر دے، کیونکہ اس شخص کے گھر والوں میں بوڑھے، بچے اور ایسے کمزور لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو اس تکلیف کا تحمل نہیں کر سکتے۔ فرض کرو میرے پاس ایک روٹی ہے اور میں اسے دوسرے کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرے اہل و عیال جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، وہ تباہی، بربادی اور ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس کچھ قرمے یا کچھ روٹیاں یا چند دینار ہیں اور وہ انہیں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اسے اپنے والدین پر خرچ کرے، اس کے بعد وہ اس میں سے اپنی بیوی، بچے اور خود اپنی ذات کے لیے ترجیح دے، اور تیسری منزل میں وہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور بھائیوں پر خرچ کرے، اور چوتھی منزل پر خیرات وغیرہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس طرح خیرات کی منزل سب کے بعد آتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ سنا کہ انصار میں ایک شخص مر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، اور مرنے سے پہلے اس شخص نے اپنی ساری ملکیت راہ خدا میں خرچ کر دی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے اس بات کی اطلاع مجھے پہلے کیوں نہیں دی؟ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیتا۔ وہ اپنے بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ میرے والد امام باقر علیہ السلام نے مجھ سے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہمیشہ اپنے خرچ کا سلسلہ اپنے بچوں سے شروع کرو، اور قربت کے اعتبار سے جو جتنا نزدیک ہو اسے اتنی ہی ترجیح دے دو۔ ان تمام باتوں کے علاوہ قرآن مجید تمہاری روشن اور تمہاری مسلک کی نہیں کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید یوں ارشاد کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو بخشش اور انفاق کے مقام پر اسراف اور زیادہ روا اور نا کنجوسی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ لوگ اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات میں جس طرح بخیلی اور کنجوسی کی ممانعت کی گئی ہے، بالکل اسی طرح بذل و بخشش میں فضول خرچی اور تندوری کی بھی نہیں کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اس کام کے لیے میانہ روی کا درس دیا ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنی تمام ملکیت دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دے اور خود مفلسی اور تہی دستی کے عالم میں پروردگار کی بارگاہ عالیہ میں دست دعا بلند کر دے کہ اے پروردگار مجھے روزی دے۔ واضح رہے کہ خداوند عالم اس قسم کی دعاؤں کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند کچھ لوگوں کی دعاؤں کو ہرگز قبول نہیں کرتا، اور وہ یہ لوگ ہیں، الف، جو شخص پروردگار سے اپنے ماں باپ کی برائی کا خواہاں ہوتا ہے، بے، जो शख्स अपने माल किसी दूसरे को कर्ज दे और ना उसका कोई गवाह बनाए और ना ही इसकी कोई सनद हासिल की हो, और कर्ज लेने वाला बाद में इसका माल हजम करे। ऐसी सूरत में अगर कर्ज देने वाला शख्स अपने माल की वापसी के लिए परवरदिगार से दुआ करता है तो परवरदिगार इसकी दुआ हरगिज़ कबूल नहीं करता, क्योंकि इसने बगैर किसी सनद या गवाह के अपना माल दूसरे को कर्ज देकर इसने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जीम, जो शख्स परवरदिगार से ये दुआ करता है कि इसे इसकी बीवी के शर से निजात अता कर दे, तो परवरदिगार ऐसे शख्स की दुआ बिल्कुल नहीं सुनता, इसलिए कि बीवी के शर से निजात हासिल करने का तरीका और जरिया खुद इस ने शख्स ने अपने हाथों में हुआ करता है। अगर वो वाकई अपनी बीवी से परेशान और आजिज़ हो चुका है तो इसे इख्तियार है कि ऐसी बीवी को तलाक देकर अपनी परेशानी दूर करे। दाल, जो शख्स अपने घर के अंदर हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा रहे और परवरदिगार से रोजी का तलबगार हो, तो परवरदिगार ऐसे लालची और जाहिल बंदे की दुआ के जवाब में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने तेरे लिए हरकतों जुम्बिश की राहें नहीं खोल रखी? क्या मैंने तुझे सही और मजबूत आज़ा जवारा नहीं अता किए? मैंने तुझको हाथ, पैर, आँख, कान और अक्ल सलीम अता की है ताकि तू देख सुनकर इस पर गौर व फिक्र के बाद तलाश माश में हाथ पैर को हरकत दे। इन तमाम आज़ा की तख्लीक का एक मकसद है, इन नेमतों का शुक्रिया है तो इनसे काम ले। इस तरह मैंने अपने और तेरे दरमियान हुज्जत तमाम कर दी ताकि तू हर चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत से काम लेते हुए कदम आगे बढ़ा सके और मेहनत और कोशिश पर मबनी मेरे हुक्म की इताअत बजा लाए और दूसरे के कंधे का बोझ ना बने। अगर तेरी कोशिश मेरी मशीयत के मुताबिक रही तो मैं तुझे काफ़ी मकदार में रोज़ी अता कर दूंगा, और अगर किसी सबब या मसलहत की बिना पर तू तरक्की ना कर सका तो भी तुझे इस बात से मुतमिनान ज़रूरी हासिल होगा कि तुझसे कोशिश करने के लिए कहा गया है, तूने कोशिश और मेहनत की, इसके आगे तू माजूर हो गया। हे वो शख्स जिसको परवरदिगार ने माल दौलत की फरावानी अता की थी और इस शख्स बख्शिश की ज्यादती की वजह से अपना तमाम सरमाया लुटा दिया हो और बाद में परवरदिगार से ये दुआ करे कि मेरे पालने वाले मुझे रोज़ी दे दे, तो परवरदिगार ऐसे शख्स के जवाब में यूं इरशाद करता है, क्या मैंने तुझे कसीर रोज़ी नहीं अता की थी? आखिर तूने मयाना रवि से क्यों काम नहीं लिया? क्या मैंने ये हुक्म नहीं किया कि बख्शिश के सिलसिले में मयाना रवि से काम लिया करो? क्या मैंने बेहिसाब बजलो बख्शिश और खैरात से तुम लोगों को नहीं रोका है? वाओ, वो शख्स जो परवरदिगारे आलम से कतार रहम के सिलसिले में दुआ करता है और अपने अल्लाह से ऐसी चीज़ तलब करता है जिस पर कतार रहम लाजिम हो। खुदावंदे आलम ने कुरान मजीद में खसूसन अपने पैगंबर को बख्शिश का तरीका सिखाया है। एक दास्तान यूं बयान की गई है कि पैगंबर इस्लाम के पास कुछ सोने के सिक्के थे और वो इन्हें फ़कीरों के ऊपर खर्च करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि एक रात के लिए भी वो रकम इनके घर में पड़ी रह जाए। चुनाचा उन्होंने दिन भर में सोने के वो तमाम सिक्के लोगों में तकसीम कर दिए। दूसरे दिन सुबह के वक्त एक साइल पैगंबर के दरवाजे पर आया और इनसे मदद का तालिब हुआ। अपनी ज़रूरत की वजह से इस फ़कीर ने अपने मुतालबे पर इसरार भी किया, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस फ़कीर को देने के लिए कुछ भी ना था। इन्हें इस बात से गहरा सदमा पहुंचा। इसी वक्त कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई जिसमें परवरदिगार ने बख्शिश के सिलसिले में ज़रूरी अहकाम सादिर किए हैं। अपने हाथ को इतना बंद भी ना रखो और अपने हाथ बिल्कुल खुले रखो जिससे बाद में तहयद हो जाए और वसाइल के तलब पर शर्मिंदगी और खजालत उठानी पड़े। ये वो अहदीस हैं जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं और कुरानी आयात इन अहदीस में बयान किए गए मजामीन की तायीद करती है। बस वो लोग جو اہل قرآن ہیں، جن کا قرآن مجید پر ایمان ہے، وہ قرآنی آیات میں درج مضامین پر بھی پورا ایمان رکھتے ہیں۔ ہنگام مرگ حضرت ابو بکر سے کہا گیا، اپنے مال کے سلسلے میں وصیت کرو۔ کہا، میری دولت کا پانچواں حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو اور باقی وارثوں کے لیے ہے، اور پانچویں حصہ کم نہیں ہے۔ عرض کی، حضرت ابو بکر نے اپنے مال کے پانچویں حصے کے بارے میں وصیت کر دی۔ حالانکہ مریض کو حق ہے کہ مرض الموت میں بھی اپنے مال کے چوتھائی حصے کے متعلق وصیت کرے، اور اگر وہ جانتا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے تمام حق سے استفادہ کرے تو چوتھائی حصے کی وصیت کرتا۔ حضرت سلیمان اور حضرت ابو ذر کو ان کے زہد و تقویٰ اور دیگر فضائل کی وجہ سے آپ لوگ بخوبی پہچانتے ہو۔ ان کا طرز زندگی اور ان کی سیرت بھی یہی تھی جو میں نے بیان کی۔ حضرت سلمان جب بیت المال سے اپنا سالانہ حصہ لیا کرتے تھے تو اس میں سے ایک سال کے اخراجات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ضروری رقم اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے، تاکہ آئندہ سال کی تنخواہ ملنے تک انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ لوگوں نے سلمان سے کہا، آپ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہوئے بھی ایک سال کے لیے ذخیرے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرض کرو آج کل کے درمیان تمہارا انتقال ہو گیا اور سال کے آخر تک زندہ نہ رہ سکے، تو اس ذخیرے کا کیا فائدہ؟ ان لوگوں کی بات کا جواب دیتے ہوئے سلمان نے کہا، شاید میں نہ مروں، آخر تم لوگ یہ کیوں فرض کرتے ہو کہ میں مر ہی جاؤں؟ اس کے عوض تم لوگ یہ بھی فرض کر سکتے ہو کہ میں آئندہ سال تک زندہ رہوں، اور اگر میں زندہ رہ گیا تو ضروریات زندگی کے لیے بہرحال اخراجات کی ضرورت ہوگی۔ اے نادان لوگوں، تم اس حقیقت سے قطعی غافل ہو کر، اگر انسان کے پاس جملہ وسائل زندگی کی فراوانی نہیں ہوتی تو اس کا نفس پروردگار کی اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے، اور اطاعت حق کے لیے جس سکون و اطمینان قلب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس ایسے سکون کی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر وسائل زندگی فراوانی کے ساتھ فراہم ہوتے ہیں تو وہ اپنے پروردگار کی اطاعت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن ابو ذر کے پاس چند اونٹ اور کچھ گوسفند تھے، جن کا دودھ پی کر وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور اگر کبھی ان کے دل میں گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوتی، یا ان کے گھر کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا، یا کسی فقیر و محتاج کی ضرورت کا احساس کر لیا، تو ان جانوروں کے گوشت سے فائدہ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ گوشت کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے وقت وہ اپنا حصہ نکال لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچو کہ ان لوگوں سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون تھا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کی فضیلت کے سلسلے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، ان سے تم سبھی لوگ بخوبی واقف ہو، اور ان لوگوں نے زہد و تقوی کے نام پر اپنا سب کچھ کبھی نہیں لٹایا، اور آج تم لوگ جس طرز زندگی کی تجویز اور تبلیغ کر رہے ہو کہ لوگ اپنے اہل و عیال کی کوئی فکر نہ کرتے ہوئے اپنی تمام ملکیت سے دستبردار ہو جائیں اور ترک اختیار کر لیں، مگر اس راستے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب کبھی نہیں چلے۔ میں تم لوگوں کو ضمانت کے ساتھ یہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے والد اور ان کے اجداد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، اور میں خبردار کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن عجیب و غریب صفات کا حامل ہوا کرتا ہے، اگر اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ ڈالا جائے پھر بھی اس کے لیے خیر و سعادت ہی ہوگی، اور اگر اس کو مشرق و مغرب کے تمام ملک عطا کر دیے جائیں تو بھی اس کے لیے خیر و سعادت ہی ہوگی، یعنی مفلوق المال اور مال و دولت کی فراوانی مومن کی سعادت پر اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ کیا مومن کی خیر و سعادت اسی میں ہے کہ وہ فقر و تہی دستی ضرور ہو؟ مومن کی بلندی اس کی روح، اس کے ایمان اور عقیدے سے ہوا کرتی ہے، کیونکہ چاہے فقیری اور تنگ دستی کا عالم ہو یا مال و دولت کی فراوانی ہو، ہر عالم میں اسے اپنے فرائض کا علم رہا کرتا ہے، اور وہ ان فرائض کو بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا کرتا ہے۔ یہی وہ عجیب و غریب صفات ہیں جو مرد مومن میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہر قسم کی پریشانی و سختی اور آرام و آسائش اس کے لیے خیر و سعادت بن جایا کرتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس موضوع پر اب تک میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے یا اس سلسلے میں اور بھی کچھ بیان کروں۔ تم جانتے ہو کہ صدر الاسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو جہاد کا قانون یہ تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کو مقابلہ کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تھا تو اسے گنہگار، نافرمان اور مجرم شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور لشکر کفار سے جہاد کے لیے وسائل و امکانات کی فراوانی ہو گئی تو پروردگار عالم نے اپنی رحمت و مہربانی کے ذریعے اس قانون میں یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ 2 کافروں کا مقابلہ کرے، نہ ان سے زیادہ کس ساتھ۔ میں تم لوگوں سے اسلام کے عدالتی نظام اور مجرم کی سزا وغیرہ کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ اسلام نے مظلوم کو انصاف دلانے اور مجرم کی سزا کے سلسلے میں کیا قوانین مرتب کیے ہیں؟ فرض کرو کہ تم میں سے کسی ایک کے خلاف اسلامی عدالت میں تمہاری بیوی کے نان و نفقے کے سلسلے میں کوئی معاملہ درپیش ہے، اور قاضی یہ حکم صادر کرتا ہے کہ تم اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرو، تو یہ بتاؤ کہ تم اس کے سلسلے میں کیا عذر پیش کرو گے اور اپنی بیوی کا نفقہ کیسے ادا کرو گے؟ کیا تم یہ عذر پیش کرو گے کہ میں زاہد آدمی ہوں اور میں نے مال و متاع دنیاوی کنارہ کشی اختیار کی ہے؟ اور کیا تمہارا یہ عذر قابل قبول اور مناسب ہوگا؟ کیا تمہارے عقیدے کے مطابق قاضی کا یہ حکم کہ تم اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرو حق اور انصاف پر مبنی نہیں، بلکہ ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قاضی کا یہ حکم ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سفید جھوٹ بول رہے ہو۔ صرف اتنا ہی بلکہ اپنی اس دردوغی گوئی کے ذریعے تمام اہل اسلام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی سے کام لے رہے ہو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ قاضی کا حکم صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے عذر ناقابل قبول اور باطل ہے۔ پس تم یہ تسلیم کر لو کہ تمہارا مسلک اور تزر زندگی باطل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں بیشتر مواقع ایسے ہیں جن میں مسلمان بہت سے واجب اور غیر واجب اخراجات انجام دیتا ہے، مثلا کبھی اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے تو کبھی کفارہ دینا پڑتا ہے۔ پس اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تمہاری پسند اصلاح کے مطابق تمام لوگ زاہد ہو گئے اور سبھی لوگوں نے زندگی اور زندگی کی ضرورتوں سے روگردانی بھی اختیار کر لی، تو ایسی صورت میں واجب صدقات اور کفارات کا کیا ہوگا؟ واجب زکوٰۃ کا فریضہ سونا، چاندی، گوسفند، اونٹ، گائے، دیگر پالتو جانور، خرما، کشمش وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بس ان چیزوں پر واجب صدقے کا کیا ہوگا؟ کیا زکوٰۃ کو اس لیے واجب نہیں قرار دیا گیا کہ غریب اور نادار لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے اور مرد مفلس بھی خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے اور مواہب زندگی سے بہرہ مند ہو سکے؟ یہ خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام پابندیوں سے دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان تحفہ زندگی تک پہنچ جائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے اور زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ اگر دین کا مقصد فقیری اور ترک دین دنیا ہوتا اور دینی تعلیم و تربیت کی آخری منزل یہ ہوتی کہ انسان دنیا اور دنیاوی مال و متع سے کنارہ کشی اختیار کرے اور فقر و مفلسی کی زندگی کو ترجیح دے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ فقراء و مساکین نے زندگی کے بلند اور اعلیٰ مقاصد حاصل کر لیے، بس انہیں کوئی چیز نہ دی جائے تاکہ وہ اپنے عمدہ اور سعادت مندانہ حالات سے अलग ना होने पाए और इसके साथ ही साथ अपने को सादत और मेराज जिंदगी का मालिक समझकर फकीरों को भी चाहिए कि वो किसी की बख्शिश को कतई कबूल ना करें ताकि इनके सादत मंदाना हालात पर करार रह जाएं। पहली और बुनियादी बात यह है कि तुम जो कहते हो अगर इसको सच मान लिया जाए तो किसी शख्स को अपना माल अपने पास रखना कतई मुनासिब नहीं है, बल्कि इसे चाहिए कि अपना सारा माल दूसरों को बख्श दे और इस अदबार से ज़कात का कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। बस मालूम ये हुआ कि तुम लोग नहायत ख़राब और ख़तरनाक रास्ते पर चल रहे हो और एक ख़राब मसलक की तरफ लोगों को दावत दे रहे हो। तुम लोग जिस मसलक पर चल रहे हो और जिस पर चलने के लिए दूसरे लोगों को भी दावत दे रहे हो, इस पर गौर करने से मालूम हो जाता है कि इसकी बुनियाद जहालत, कुरानी तालीमात से नावाकिफियत और सुन्नतों अहदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से लाइल्मी पर कायम है। ये वो अहदीस नहीं हैं जिन्हें शक की निगाह से देखा जा सके, बल्कि ये वो अहदीस हैं जिनकी सेहत और सच्चाई पर खुद कुरान मजीद गवाह है। लेकिन अब इसे क्या कहा जाए कि तुम हर इस मसनत और मकबर हदीस को कबूल करने से इनकार कर देते हो जिससे तुम्हारे मसलक की तर्दीद होती है या जो तुम्हारे मसलक के खुद साख्ता असूलों के मुताबिक नहीं होती, और ये तुम्हारी दूसरी बड़ी बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है कि तुम लोग कुरानी आयात में पोशीदा लतीफ़ और हैरत अंगेज़ नुकात पर ना गौर करते हो और ना ही इनसे फ़ायदा हासिल करते हो। तुम उलूम कुरान में नासिख व मनसूख और महकमों मतशाबक के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क से भी नावाकिफ़ हो और अमरोही के दरमियान तमीज़ भी नहीं कर पाते। तुम किस्से सुलेमान बिन दाऊद के बारे में मुझे जवाब दो जिन्होंने परवरदिगार आलम से ऐसा मसलक मतला तलब किया था जिससे बालातर मुल्क किसी दूसरे को मैसर ना हो सके और परवरदिगार ने इन्हें ऐसा ही मुल्क अता भी किया, और इसमें कोई शख्स नहीं कि पैगंबर इस्लाम सुलेमान हक के अलावा अपने अल्लाह से और किसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकते। ना खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में और ना ही किसी मर्द मोमिन ने सुलेमान की इस ख्वाहिश को ऐब पर मबनी बताया, और आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आखिर सुलेमान ने इस दुनिया में ऐसे वसी और अदीमुल मिसाल मुल्क की ख्वाहिश क्यों की कि इसी तरह सुलेमान से पहले दाऊद पैगंबर का वाकया है और ठीक इसी तरह दास्तान यूसुफ में हज़रत यूसुफ बादशाह के वक्त से सरकारी तौर पर वो ये कहते हैं मुल्क की खजानादारी का काम मेरे सुपुर्द कर दे क्योंकि मैं अमीन भी हूँ और दियानतदार भी। इसके बाद मंजिल ये आ गई कि मिस्र से लेकर यमन तक फैला हुआ वसी मुल्क और इसका तमाम इंतज़ाम इनके सुपुर्द कर दिया गया। अतराफ व अकनाफ में कहत फैला हुआ था, लोग इनकी हकूमत से गल्ला वगैरह खरीद कर वापस चले जाया करते थे। अलबत्ता इसमें कोई राय नहीं कि ना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई नाहक या गैर मुनसिफाना काम किया और इन्हें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने किसी काम से ऐब जोई किया कोई मौका फरहाम होने दिया। इसी तरह किस्से ज़ुल्क़रनैन भी है जिसमें एक बंदा अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता था और अल्लाह भी इसको बहुत अजीज़ रखता था, चुनाचा चश्मेज़दन में तमाम दुनियावी असबाब फरहाम हो गए और वो मशरिक़ो मगरिब का मालिक बन गया। हज़रात यूसुफ़ सोफिया इन नाजायज़ और ख़तरनाक मसलक से किनारा कशी अख्तियार कर लो और इस्लाम के हकीकी असूलों पर पूरी तरह कारबंद हो जाओ। खुदावंदे आलम ने जिन चीज़ों के बारे में अमरो नहीं की है वो इनसे तजावुज़ ना करो और खुद साख्ता अहकाम मत सादिर करो। जिन मसाइल के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है इसमें कतई मदाखलत ना करो। इन मसाइल का इल्म अहले इल्म से हासिल करो। नासिख व मनसूख मोहकम व मुतशाबा और हलाल व हराम का इल्म हासिल करने के लिए कोशां रहो। सिर्फ यही नहीं कि ये मालूमात तुम्हारे लिए बेहतर और सुनबंद है, بلکہ تمہیں بے وقوفی اور نادانی سے چھٹکارا دلا دیں گی۔ جہالت سے کنارہ کشی اختیار کر لو، کیونکہ اس کی طرفداری کرنے والوں کی کثرت ہے، اور اس کے برعکس عقل اور دانش مند کی حمایت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ دانش مندی ہر دانش مند سے بالا تر ہے۔